الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طور پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ مختصر سی آیت ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے کوزے کو سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے. انسانوں پر مختلف کیفیات طاری ہوتی ہیں، کبھی خوش ہوتا ہے، کبھی غمزدہ ہوتا ہے، رنجیدہ ہوتا ہے. حزن و ملال کی کیفیت کبھی ایسی طاری ہوتی ہے کہ اپنا سر دیواروں سے ٹکراتا ہے، کسی کے مرنے پر ایسی کیفیت معلوم ہوتی ہے کہ اب بس میں زندہ نہیں رہوں گا، اور کبھی ایسا خوش ہوتا ہے یعنی غم کے علاوہ خوشی کی کیفیت طاری ہوتی ہے. تو کیفیات مختلف ہوتی ہیں، غم کی کیفیت ہو یا خوشی کی کیفیت ہو. اللہ رب العزت ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ انسان کسی حالت میں بھی اسے نہ بھولے. اسی لیے جب کسی سے کوئی خیریت دریافت کرتا ہے، حال پوچھتا ہے، تو عام طور پر یہ کہا جاتا ہے الحمدللہ علی کل حال، یعنی یہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہر حال میں، وہ جس حال میں ہمیں رکھے. اگر غم کی کیفیت سے دو چار ہیں تب بھی اللہ کے لیے تعریف، اور اگر اللہ تعالی ہمیں خوب عطا فرمائے، خوشحالی کی کیفیت ہو، تب بھی اللہ کی تعریف. تو تمام حالتوں میں اللہ رب العزت تعریف کے لائق ہیں اور ہر حال میں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ خوشی میں آپے سے باہر ہو جائے یا غم کی کیفیت میں انسان اپنا سر دیوار سے ٹکرائے، اللہ کا کیا بگاڑے گا. اس لیے اصل یہ ہے کہ اللہ تعالی کو ہم خوش رکھیں، یعنی اس کے ہر معاملے پر خوشی کا اظہار کریں. اللہ تعالی جس حال میں رکھے، اور خاص طور پر تکلیف میں، مصیبتوں میں صبر کریں ان تکالیف پر، مصائب پر جو آ گئیں. یعنی یہ اپنی جگہ پر ہے کہ ہمیں اس سے منع کیا گیا ہے کہ کوئی تکلیف اللہ سے طلب نہ کرو، کسی مصیبت کو آواز مت دو خود سے. قرآن مجید میں ایک آیت میں فرمایا وَلَا تُحْلِكُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو، یعنی کوئی ایسا قدم مت اٹھاؤ جان بوجھ کر کے جس سے تمہیں مصیبت آ جائے، پیش آ جائے، ایسی صورت اختیار مت کرو. ہاں اس کے باوجود کہ آپ نے کوئی ایسی کوشش نہیں کی، لیکن پھر بھی کوئی مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، تکلیف آ گئی، اب کیا کریں؟ اب ایسی صورت میں صبر کرو. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اصل میں اسی کو بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا، مدد طلب کرو، بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے سے، اور صلات یعنی نماز کے ذریعے سے. گویا دو چیزیں ہیں جن سے ہم اپنی تکلیفوں کو جو طبعی طور پر ہمیں پیش آتی ہیں دور کر سکتے ہیں. انسان کی طبیعت میں رنج و غم کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اس کا اندازہ صرف اسی کو ہوتا ہے، کسی اور کو نہیں ہو سکتا. اس لیے فرمایا کہ جب کبھی ایسی کیفیت آ جائے تو دو کام کرو، ایک تو یہ کہ صبر کرو، اور دوسرا یہ کہ نماز کے ذریعے سے نماز پڑھو. یہ دونوں معاملے ایسے ہیں کہ جس سے اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہو جائے گی. کیونکہ آگے بتا دیا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ہمارے یہاں عام طور پر مصیبت، پریشانی، بیماری، کسی کی موت پر جو صدمہ پہنچتا ہے اسے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی اس پر صبر کرو، لیکن باقی جو معاملات ہیں ان کو ہمیں علم ہی نہیں کہ یہ بھی صبر میں داخل. صبر کی کئی شعبے ہیں، قسمیں ہیں. اپنے نفس کو عبادت پر مجبور کرنا، نماز کو وقت پر ادا کرنے کے لیے نفس چاہ رہا ہے کہ سو جائے، خواب خرگوش کے مزے لیتے رہیں، نہ اٹھیں، لیکن ہم اپنے نفس کو مجبور کرتے ہیں کہ نہیں نماز پڑھنی ہے. دل چاہ رہا ہے کہ سو جائے، روزہ نہ رکھیں، لیکن ہم اپنے نفس کو مجبور کر رہے ہیں کہ نہیں اٹھو، شہری کرو، روزہ رکھو. یا اسی طریقے سے رات کو جاگنے پر ہم مجبور کر رہے ہیں اپنے نفس کو، نفس یہ چاہتا آرام کر لوں، سو جاؤں. تو یہ صبر علی الطاعات کہلاتا ہے، یعنی یقیناً اپنے نفس کو ہم عبادت پر جو مجبور کر رہے ہیں، گویا اس کو روک رہے ہیں کہ عبادت پر رکو، عبادت پر ٹھہرو، عبادت کرو، یہ بھی صبر. اور اسی طریقے سے خلاف شرع جو امور ہیں، دل چاہ رہا ہے کہ یہ کرے، ہم اپنے آپ کو روک رہے ہیں، نفس کو روک رہے ہیں کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا کیونکہ شریعت کے خلاف ہے. جھوٹ نہیں بولنا، کسی کی غیبت نہیں کرنی. اب اپنے نفس کو ہم جو جبر کر کر روک رہے ہیں، یہ بھی صبر. تو گویا صبر کی ایک قسم ہو گئی صبر علی الطاعۃ، امور شریعت کی پابندی پر نفس کو مجبور کرنا، یہ صبر علی الطاعۃ ہو گیا. خلاف شرع امور سے نفس کو روکنا، یہ صبر علی المعصیت ہو گیا. معصیت نہ کرنے پر اپنے نفس کو مجبور کرنا، گویا یہ بھی صبر. اور ایک یہ کہ تکلیف پیش آ جائے، مصیبت پیش آ جائے، کسی کا انتقال ہو جائے اور اس مصیبت پر، مشکل پر ہم صبر کرتے ہیں، تو عموماً اس کو تو سب صبر سمجھتے ہیں، لیکن جو پہلی دو قسمیں میں نے بیان کی ہے، اس کو عام طور پر لوگ صبر، ان کو پتہ بھی نہیں کہ اس پر بھی صبر کیا جاتا ہے یا یہ بھی صبر کی قسمیں ہیں. اس لیے اللہ رب نے فرمایا کہ چاہے جون سے بھی قسم ہو، اسی لیے استعینوں کو بغیر کسی قید کے ذکر فرمایا، کوئی قید نہیں، مدد طلب کرو تمام کاموں میں. اب تمام کاموں کے اندر عبادات بھی آ گئیں، تمام کاموں میں معصیت سے نفس کو روکنا بھی آ گیا، تمام کاموں میں مصیبت اور پریشانیوں پر صبر کرنا بھی آ گیا، تمام چیزیں آ گئیں، کیونکہ استعینوں عام ہیں، اس کو کسی شرط سے کے ساتھ مقید نہیں کیا گیا. اس لیے چاہے جون سی بھی صورت ہو، سب صبر میں آ جاتی ہیں، صبر کے دائرے میں آ جاتی. تو میرے عزیز و بات یہ ہے کہ مصیبت اور پریشانی میں اپنے نفس کو قابو میں رکھنا، اللہ تعالی کی رضا میں راضی رہنا، یہ ہے اصل میں. تو استعینوا بالصبر والصلاة. اور آگے بتا دیا کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب بات یہ ہے کہ جس کے ساتھ ساری طاقتوں کی جو مالک ذات ہے، یعنی اللہ رب العزت، وہ جب ساتھ ہوں گے تو پھر اس کے درجات کتنے بلند سے بلند تر ہوں گے. اس لیے صبر جب آدمی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی معیت اسے حاصل ہو جاتی ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت. اس لیے نفس کو چاہے برائیوں سے آدمی روکے، چاہے عبادت پر اس کو مجبور کرے، یا مصیبتوں پر صبر کرے، یہ سب اس میں داخل. اور ان تمام صورتوں میں ہمیں حکم یہ ہے کہ تم استعینوا بالصبر والصلاة. ایک تو یہ کہ صبر کرو. اب صبر کا مطلب کیا ہے؟ صبر کا مطلب یہی ہے کہ آدمی اللہ کے احکام پر اپنے نفس کو روک کر رکھے، چاہے کسی کام کی پابندی پر مجبور کرے، چاہے کسی کام سے روکے، یا کسی مصیبت پر صبر کرے. اس کے ساتھ ساتھ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی مصیبت میں، تکلیف میں کوئی جملہ ایسا نکل گیا جو بظاہر صبر کے منافی ہے، لیکن حقیقت میں وہ صبر کے منافی نہیں ہوتا. جیسے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے بڑی تکلیف پہنچی، بڑی مصیبتیں میں نے اٹھائیں، پورے جسم میں کیڑے، پورا جسم بیمار، لیکن یہ صبر کے منافی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر بھی صابر کہا ہے. اس سے پتا چلا کہ اگر کوئی آدمی تکلیف کی شدت میں کوئی جملہ ایسا نکل جائے کہ یا اللہ بڑی تکلیف پہنچ گئی، تو یہ صبر کے منافی نہیں. رب انی مسنی الضر، خود حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے اللہ مجھے بڑی تکلیف پہنچی، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کو کہتے ہیں کہ وہ صابر بندے تھے ہمارے. البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ تو آنکھ کے رونے پر گرفت فرماتے، نہ قلب کے محزون ہونے پر گرفت فرماتے. یعنی قلبی کیفیت اگر رنجیدگی ہے، ہمارا دل جو ہے وہ غمزدہ ہے کسی کے مرنے پر، کسی کی جدائی پر، تو یقیناً یہ ایک طبیعی بات ہے، لیکن زبان سے شکوہ نہ کرے بس. فرمایا اللہ تعالیٰ زبان کے بولنے پر گرفت فرماتے ہیں، کسی کا بیٹا مر گیا، کسی کا بچہ مر گیا، کسی کا والد مر گیا، انتقال ہو گیا، یقیناً تبھی معاملہ ہے کہ آنکھ سے آنسو جاری ہوتے ہیں، دل میں غم کی کیفیت طاری ہوتی ہے، لیکن اس میں شریعت نے پکڑ ڈھکڑ نہیں کی. البتہ اگر کوئی شخص زبان سے شکوہ شکایت شروع کر دے اللہ تعالی سے، بس یہ اس پر گرفت ہے، اس سے منع فرمایا. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کہ کسی کے مرنے پر بالوں کو نوچنا، ماتم کرنا، سینہ کوبی کرنا، یہ سب ناجائز اور حرام، کیونکہ یہ بے صبری کی نشانی. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کیا اس پر اعتراض ہے کہ اسے تو مرنا ہی نہیں چاہیے تھا، اس وجہ سے ہم اپنے بال نوچ رہے ہیں، اپنے سینے کو پیٹ رہے ہیں، اور زبان سے برا بھلا کہہ رہے ہیں، جو منہ میں آ رہا ہے وہ کہتے چلے جا رہے ہیں. یہ صبر کے منافی. اور صبر یہ ہے کہ اے اللہ ہم تیرے اس عمل پر راضی ہیں، فعل پر راضی ہیں. البتہ دلی صدمہ ہے وہ ایک الگ بات ہے، چونکہ اس سے محبت تھی اس لیے دل میں رنج بھی ہے، غم بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آنکھوں سے آنسو بھی بہ رہے ہیں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، تو ایک صحابی نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ بھی روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں رونے سے کم منع کیا ہے. اور صاحب نے فرمایا کہ آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، دل پر غم کی کیفیت طاری ہے، لیکن زبان سے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا ہو. زبان میں سے کوئی جملہ نہ کہے آدمی، بس اگر آنکھوں سے آنسو بہیں کوئی حرج نہیں، دل میں رنج و غم کی کیفیت کوئی حرج نہیں، یہ تو شفقت کی نشانی ہے، کسی سے محبت و تعلق کی نشانی ہے. کسی کے بارے میں ہم نے سنا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا تو یقیناً صدمہ ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جاتے ہیں، تو شریعت نے اس سے نہیں روکا. البتہ زبان سے شکوہ شکایت کرنا، رون اور جو ہے وہ چیخنا چلانا وہ جائز نہیں. بعض لوگ دکھلاوے کے طور پر ایسا کرتے ہیں کہ اگر ایسا نہیں کریں گے کیسے پتا چلے گا اس کو صدمہ ہوا ہے. چنانچہ عورتوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب کسی کو ذرا دیکھا آنسو ایسے جاری ہو جاتے ہیں کہ بس پوچھو مت، اور چیخ چیخ کے روتی ہیں. پہلے زمانے میں جب کوئی مر جاتا تھا، خاص طور پر کوئی سردار قبیلے کا بڑا اگر مر جاتا تھا، ایک مدت دراز تک رونے والیاں باقاعدہ کرائے پر بلوائی جاتی تھیں، اور ان کو پیسے دے کر کہا جاتا تھا کہ چونکہ قبیلے کا سردار مر گیا ہے لہذا تم یہاں پر بیٹھ جاؤ، جب تم دیکھو کسی کو آتے ہوئے دیکھو تو رونا شروع کر دو اونچی اونچی آواز سے، تاکہ لوگ یہ کہیں کہ بہت بڑا آدمی تھا، دیکھو مرے ہوئے سال گزر گیا، دو سال گزر گئے، لیکن آج بھی لوگ اس کو رو رہے ہیں، کتنا بڑا آدمی تھا. چنانچہ بعض وہاں پر اہل عرب میں یہ رواج تھا، اونچی اونچی آواز سے کہا کرتے تھے واجب اللہ وا قمرا، یعنی ہائے وہ شخص جو چاند جیسا تھا، ہائے وہ شخص جو سورج جیسا تھا، وا شمسا، اس طرح روتے اونچی اونچی آواز. تو باقاعدہ کرائے پر رونے والیوں کو بلایا جاتا تھا اور وہ رویا کرتی تھی، تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ بھئی یہ بہت بڑا آدمی تھا، اور اس کے مرنے پر جو ہے وہ ایک سال دو سال گزر گئے لیکن رونے والے اب بھی رو رہے ہیں. اللہ، بہرحال ہمیں یہ حکم دیا کہ جب صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے عمل سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ایسے موقع پر، جیسے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر تشریف لے جا رہے تھے، انہیں پتہ چلا کہ ام المومنین کا انتقال ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کسی بیوی کا انتقال کی خبر ملی، تو آپ فوراً اپنی سواری سے نیچے اترے، دو رکعت نماز پڑھی، دعا کی اللہ سے اور پھر روانہ ہو گئے. کسی نے پوچھا تو کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہمیں اس کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم صبر اور صلات کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگے، تو اس سے زیادہ غم کی بات کیا ہوگی کہ ام المومنین کا انتقال ہو گیا. اس لیے میں نے دو رکعت نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی اور پھر ہم روانہ ہو گئے. تو یہی اصل چیز ہے. چنانچہ آگے فرمایا بھی، اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جب تم میں سے کسی شخص کو مصیبت پہنچے تو کہو انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارے یہاں آج عام طور پر سمجھا جاتا ہے کوئی مر جائے تو یہ کہہ لو، حالانکہ یہ ہر مصیبت پر ہے. پاؤں کو ٹھوکر لگ جائے، پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، ہاتھ میں پھانس چبھ جائے، سر میں درد ہو، لائٹ موجود ہے اچانک چلی گئی، پنکھا بند ہو گیا، اندھیرا ہو گیا، یا اسی طریقے سے اور کوئی ایسی کیفیت، کسی بھی کیفیت سے انسان دو چار ہو، تو اس وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے. اور اس سے بڑی تقویت ہوتی ہے، عقلی طور پر بھی انسان کو تسلی ہے اس میں، نقلی طور پر بھی تسلی. انا للہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب اللہ کے لیے ہیں. جب آدمی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ بھئی یہ بھی اللہ کا بندہ ہے، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، میں بھی اللہ کی ملکیت، یہ بھی اللہ کی ملکیت، اپنی ملکیت میں اللہ کو اختیار ہے جو چاہے کرے، تو اگر اس کی موت آ گئی ہے تو میں بھی اللہ ہی کی ملکیت ہوں، یہ بھی آ جائے گی. اور پھر دوسری تسلی یہ ہے کہ وہ انا الیہ راجعون، ہم نے اللہ ہی کی طرف، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو جس طرف لوٹ کر یہ گیا ہے اسی طرف لوٹ کر میں بھی جاؤں گا. اگر کسی آدمی کو یہ پتا ہو کہ بھئی کوئی شخص جو ہے وہ ابھی لاہور جا رہے ہیں یا پشاور جا رہے ہیں، تو بظاہر اس وقت تھوڑا سا رنج سا ہوتا ہے کہ جا رہے ہیں، لیکن یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ بھئی 20 دن کے بعد میں بھی آ رہا ہوں، فکر مت کرنا. تو وہ جدائی بہت زیادہ غم نہیں دیتی کہ بھئی اگر 20 دن کی جدائی ہوگی کوئی بات نہیں، 20 دن کے بعد میں بھی آ جاؤں گا، پہنچ جاؤں گا. بلکہ باقاعدہ پروگرام سیٹ کرتے ہیں کہ بھئی تم جو ہے وہاں پہنچنا اور فلاں فلاں کام کر لینا، اتنے میں بھی آتا ہوں، جو کام رہ جائیں گے دونوں مل کر نمٹا لیں گے. تو باقاعدہ پوری پلاننگ ہوتی ہے اور سب کچھ کہ بھئی اس وقت ہم یہاں سے روانہ ہوں گے. تو جدائی جو ظاہری طور پر ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جب یہ پتا ہوتا ہے کہ ملاقات بھی ہو جائے گی آگے چل کر، تو صدمہ کم ہوتا ہے. اسی طریقے سے انتقال کا ہو جانا بھی، اصل میں انتقال کا مطلب ہی یہ ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا. اگر انسان تھوڑا سا غور کرے تو ہمارا یہ انتقال کا سفر جاری ہے، اور بہت پہلے سے. ماں باپ نے مختلف غذائیں کھائیں، اس سے خون بنا، اور پھر اس خون سے منی کے قطرے بنے، نطفہ ٹھہرا، تو یہ انتقال ہو گیا. پہلے ہمارے جسم میں وہ خون بنا، سبزیاں کھائیں، فروٹ کھایا، گوشت کھایا، بادام کھائے، مغزیات کھائے، دودھ پیا، یہ سب کچھ، اس سے خون بنا، اور پھر اسی خون سے جو ہے وہ منی یمنا، اور پھر اسی سے اللہ تعالی نے جو ہے وہ نطفہ مادر رحم میں پہنچا دیا. یہ انتقال ہے دیکھیے. اور پھر وہ ایک مدت تک ماں کے پیٹ میں پلتا رہا، یہاں تک کہ پھر پورے ایک انسان بن کر دنیا میں باہر آ گیا. یہ بھی انتقال ہے، ماں کے پیٹ سے دنیا میں آ گیا. اور یہاں جب تک اللہ چاہیں گے رہیں گے، پھر انتقال ہو کر دوبارہ مٹی میں چلے جائیں گے. تو مٹی سے نکلے، مٹی میں آ گئے. بھائی جتنی بھی چیزیں ہم نے کھائیں، آپ دیکھیں اس کی اصل کیا ہے، سب مٹی. سبزیاں کھا رہے ہیں تو وہ کہاں سے نکلتی ہیں؟ مٹی سے نکلتی ہیں، زمین سے پیدا ہوتی ہیں. اور اسی طریقے سے دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں آپ دیکھ لیں، وہ سب ان سب کا حاصل یہ کہ مٹی. اور یہ سب ظاہری شکلیں بنتی گئیں، اور پھر بالآخر ایک دن انسان مر گیا، مر کے پھر مٹی میں تدفین ہو گئی. اسی لیے اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارت اخرى. ہم نے اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا ہے، منہا خلقناکم، ہم نے اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں دوبارہ لوٹا بھی دیں گے تمہیں، ومنہا نخرجکم تارت اخرى، اور پھر تم اسی مٹی سے دوبارہ اٹھائے جاؤ گے قیامت کے دن، جب انسان قبروں ہی سے تو نکلیں گے. تو گویا ہمارا ہر چیز جو ہے وہ انتقال کی طرف، جہاں سے آئے تھے وہیں واپس ہو گئے. تو ہم سب نے ایک ہی طرف جانا ہے، اللہ ہی کے پاس لوٹنا ہے، اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ سب بھی اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، جتنے امور ہیں سب اللہ کی طرف لوٹتے ہیں. تو اس لیے انا للہ و انا الیہ راجعون جب انسان پڑھ لیتا ہے تو گویا اس میں تسلی کا سامان ہے. اب چونکہ ہمیں نہ ترجمہ آتا نہ مطلب آتا نہ اس کی تشریح آتی, نتیجہ یہ کہ انا للہ پڑھنا ایک جو ہے وہ ایک رسم بن گئی. بعض لوگوں کو تو پڑھنا بھی نہیں آتا بیچاروں کو. کئی مرتبہ بعض لوگوں سے کہا کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا تو انا للہ ہی نہیں پڑھتا, ان اللہ و انا راجعون اس طرح پڑھ لیتے ہیں. انا للہ کو ان اللہ پڑھ دیتے ہیں سیدھا سا. جیسے لا الہ الا اللہ پڑھنا بعض کو نہیں آتا تو لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کلمہ تک بھی صحیح نہیں پڑھتے. تو بہرحال یہ ہم میں کوتاہیاں ہیں جن کو دور کرنا چاہیے. بہرحال اصل حقیقت یہ ہے کہ ہمیں ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اور جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے اس آیت میں کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ, نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرو. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ کوئی بھی ہمیں معاملہ پیش آ جائے, چاہے غم کا ہو چاہے خوشی کا ہو, شادی بیاہ کا ہو یا موت کا ہو, سب سے پہلے جس چیز کو چھوڑتے ہیں وہ نماز ہوتی. میں نماز نہیں پڑھی, ذرا وہ کام میں مصروف ہو گیا تھا, کسی اور سے پوچھو وہ شادی میں چلا گیا تھا, میں نے سوچا بعد میں آگے پڑھ لوں گا. تو گویا ہمارا جو آرا چلتا ہے وہ سب سے پہلے نمازی پر چلتا ہے, ان کلہاڑا ہم مارتے ہیں تو نماز پر. صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ جب مصیبت پریشانی آتی تھی سب سے پہلے وہ متوجہ ہی نماز کی طرف ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جب بھی کوئی تمہیں کوئی مشکل پیش آ جائے فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ, اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. جیسے کہ بھی آپ نے دیکھا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل کہ ام المومنین کی موت کی اطلاع ملی فوراً اتر کر نماز پڑھی. ایک صحابی الٹے لیٹے ہوئے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا فرمایا الٹے کیوں لیٹے ہو بھائی, یہ طریقہ تو اچھا نہیں ہے, یعنی اللہ کا پسندیدہ طریقہ نہیں ہے یہ. تو انہوں نے کہا کہ پیٹ میں درد ہے اس لیے الٹا لیٹا ہوں. آپ نے فرمایا اٹھو وضو کرو دو رکعت نماز پڑھو. ہمارے پیٹ میں درد ہو جائے تو نماز ہی چھوڑ دیتے. وہاں حکم یہ ہو رہا ہے کہ پیٹ میں درد ہو جائے نماز پڑھو درد ٹھیک ہو جائے گا. ساری بات اعتقاد کی بھی ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ چونکہ پیٹ کا درد بھی تو ایک مصیبت ہے, پریشانی ہے, اس پریشانی میں دو کام کرو, ایک تو صبر کرو اور نماز پڑھو. انشاءاللہ ان دو طریقوں کو اختیار کرنے سے اللہ کی مدد حاصل ہو جائے گی. اور وجہ وہی ہے کہ ان اللہ مع الصابرین, جو آدمی صبر کرتا ہے اللہ کی معیت اسے حاصل ہو جاتی. تو بہرحال کیفیات جو بھی ہوں, چاہے غم کی کیفیت ہو یا خوشی کی کیفیت ہو, چونکہ انسان پر یہ کیفیات آتی جاتی رہتی ہیں, ہم سے تقاضا یہ ہے کہ جس کیفیت میں بھی رہو اللہ تعالیٰ کو ہر حال میں یاد رکھو, فراموش نہ کرو. تو بس اگر یہ ایک ایسا سبق ہے, اگر ہم اس کو یاد کر لیں زندگی کے کسی موڑ پر بھی اللہ کو نہیں بھولنا. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ ہر وقت کی دعائیں ہمیں سکھا دیں. سوتے وقت یہ دعا پڑھو, اٹھتے وقت یہ دعا پڑھو, مسجد میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھو, مسجد سے نکلو تو یہ دعا پڑھو, بازار میں جاؤ تو یہ دعا پڑھو, اور حتیٰ کہ شادی کسی کی ہوئی ہے بیوی کے پاس جا رہا تو یہ دعا پڑھو. یعنی کون سا موقع ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی نہیں فرمائی؟ تو یقیناً یہ جو قدم قدم پر رہنمائی کی جا رہی ہے, یہ اصل مقصد یہی ہے کہ اللہ سے تعلق ہمارا قوی ہو جائے. تو یہ جو دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں, یہ بھی اصل میں اللہ تعالی سے تعلق کی سے مضبوط, اللہ کے تعلق, اللہ سے تعلق کو مضبوط بناتا ہے. یہ ساری دعائیں جتنی بھی ہیں جب ہم پڑھیں گے تو اس سے اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا. یقیناً اس کا ہمیں حکم بھی دیا گیا ہے, ہم میں ہر ایک شخص چاہتا بھی ہے کہ اللہ سے ہمارا تعلق قوی ہو جائے, مضبوط ہو جائے. اور جتنا تعلق اللہ سے قوی ہوگا, استحضار ہوگا, یقیناً اتنی ہی عبادت میں مزہ آئے گا, کیفیات میں مزہ آئے گا, کیفیات طاری ہوں گی. اس لیے اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہر حال میں اس کو راضی رکھیں. اب چاہے وہ غم کی کیفیت ہو چاہے وہ خوشی کی کیفیت ہو, ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو ہم خوش کریں. ہمارے یہاں جب غم کی کیفیت ہوتی ہے, جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بس ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ مرنے والے کے ساتھ ہی مر جائے گا, کوئی اپنا سر دیوار سے ٹکراتا ہے. یعنی بعض لوگوں کو میں نے دیکھا کہ کسی کے مرنے پر وہ ایسے آپے سے باہر ہوتے ہیں کہ کئی کئی آدمی اسے سنبھالتے ہیں لیکن وہ سنبھلتا ہی نہیں, چھوٹ چھوٹ کے جاتا ہے بس. لیکن 10-15-20 دن کے بعد اس سے پوچھو, ہاں بھائی اب کیا حال ہے تمہارا, اب بھی تم چاہتے ہو کہ ساتھ ہی دفن کر دیں تمہیں؟ تو اس وقت پھر کیفیت ختم ہو جاتی. تو بات یہی ہے کہ صبر عند صدمۃ الاولی, جب آدمی جب صدمہ ہو اس وقت صبر کرے, یہ ہے اصل چیز. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا کہ وہ رو رہی ہے، پتہ چلا کہ اس کا بچہ مر گیا، آپ نے فرمایا کہ صبر کرو، تلقین کی. اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تمہارا بچہ مر جائے پھر میں دیکھوں کیسے صبر آتا ہے تمہیں. آپ نے فرمایا کہ اچھا تیری مرضی. وہ آگے چلی گئی، کسی نے پوچھا کہ تمہیں پتا کون تھے یہ؟ جب پتہ چلا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو پھر اب واپس آئی، معذرت کی اور کہا کہ اچھا میں اب صبر کرتی ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ الصبر عند صدمۃ الاولی، صبر تو صدمے ہی کے وقت ہے، دس بیس دن کے بعد، مہینے کے بعد تو سبھی کو صبر آ جاتا ہے، لیکن جس وقت پریشانی ہو، جس وقت مصیبت پیش آئے، جس وقت موت واقع ہو، اس وقت آدمی صبر کرے. اور میں نے عرض کیا نا، جیسے کہ آنکھوں سے رونا یا دل کا غمگین ہونا یہ صبر کے منافی نہیں ہیں، البتہ زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ کہے جو صبر کے منافی ہو، جس میں اللہ تعالیٰ سے شکوہ اور شکایت کی گئی ہو، اس سے منع کیا گیا ہے. یا اسی طریقے سے عملاً آدمی اپنے بالوں کو نوچ رہا ہے، سینہ کو بھی کر رہا ہے، ایسا طریقہ اختیار نہ کرے. اور ہر ایسے موقع پر جب کبھی وہ غم یاد آئے فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون یہ پڑھ لیا کرے. تو یہ ساری صورتیں جو میں نے ذکر کی ہیں یہ صبر میں داخل ہیں. آدمی امور شریعت پر اپنے آپ کو، اپنے نفس کو مجبور کرتا ہے، پابند کرتا ہے، تو یہ بھی صبر. اور اسی طریقے سے معصیت سے اپنے نفس کو روکتا ہے، یہ بھی صبر. اور کسی مصیبت پریشانی میں جب مبتلا ہوتا ہے اس پر صبر کرتا ہے، یہ سب بھی صبر میں داخل. تو ایسے تمام مواقع پر جب کبھی ایسی صورت پیش آ جائے، ایک تو یہ کہ صبر کرے آدمی، اور دوسرے یہ کہ نماز پڑھے. اور نماز کو اول وقت میں ادا کرنا یہ فرائض کا تو حکم ہے ہی ہے، لیکن مصیبت کے وقت میں بھی دو رکعت نماز پڑھنا، اب چاہے وہ صلاۃ الحاجت کے طور پہ پڑھ لے یا ویسے اللہ تعالی سے دو رکعت جو ہے پڑھ کے مدد مانگ لے، یہ سب اس میں داخل ہے. ہمیں چاہیے یہ کہ جب بھی کوئی خدا نہ کرے مشکل پیش آ جائے، فوراً اللہ سے رجوع کریں. ہم تمام طور طریقے اختیار کرتے ہیں، لیکن اگر نہیں اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط نہیں کرتے. ہمیں ہمارے بزرگوں نے جو بات بتائی وہ یہی ہے کہ ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان تمہارا رہنا چاہیے، حتیٰ کہ اگر تم سے کوئی بات پوچھ لے، کوئی سوال کر لے، تو بعض اوقات انسان کو ہر بات تو ضروری نہیں کہ آتی ہو. اس لیے بزرگوں سے جو بات پتہ چلی وہ یہی کہ جب کبھی تمہارے پاس کوئی آدمی آ رہا ہو تو اس وقت بھی دل دل میں کہتے ہیں کہ اللہ خیر کے ساتھ آ رہا ہو، کوئی خیر کی خبر لے کر آ رہا ہو، کوئی پریشانی والی خبر نہ ہو. یا اگر کوئی کہے کہ میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں تو فوراً اسی وقت کہہ لے کہ یا اللہ بس یہ جو پوچھ رہا ہے اس کا جواب میرے دل میں اتار دیجیے. اپنے بزرگوں سے ہم نے ایسے ہی سنا، اور حقیقت یہ تعلق ماں اللہ کی نشانی. اگر آدمی ایسے موقع پر فوراً اللہ کو یاد کرتا ہے تو یقیناً اللہ کی مدد بھی اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنا تعلق نصیب فرمائے، اور ہر معاملے میں ہم اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں، چاہے کیفیات جیسی بھی ہوں، خوشی کی کیفیات ہوں یا غم کی کیفیات، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو ہم راضی کرنے والے بن جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لک الحمد علی ما قضیت ولک الشکر علی ما اعطیت تبارک ربنا وتعالیت. نستغفرک اللہم من جمیع الذنوب والخطایا ونتوب الیک، لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منک الا الیک. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك برحمتك يا ارحم الراحمين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، کسی کے آگے رسوا نہ فرما. دنیا میں ہی پردہ پوشیاں فرمائیے، آخرت میں ہی پردہ پوشیاں فرمائیے. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے اندر جو شرارتیں ہیں، ہمارے نفس میں جو شرارتیں ہیں، اے اللہ ہمارے نفس کی شرارتوں سے دوسروں کو محفوظ فرما، اور دوسرے لوگوں کی جو شرارتیں ہیں ان سے ہمیں محفوظ فرما. الہ العالمین اپنے فضل خاص سے اپنی ذات کی سوا کسی کا محتاج نہ بنا. اے اللہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. ہمارے عزیز و اقارب رشتہ داروں میں سے جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما، اور جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.